جمعرات 13 اکتوبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ لندن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کا پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان۔ ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے کہا،
ہر سطح پر قانون کا ہم احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی آئینی اور قانونی جہد جاری رکھیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
لندن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ختم کر دی گئی ہیں۔ تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ تمام تحقیقات کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس بات کے ناکافی ثبوت ہیں کہ 2012 اور 2014 کے درمیان ملنے والی 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی تھی اور یا اس رقم کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا جبکہ 28 افراد کا انٹرویو کیا گیا۔ ساؤتھ اور ناردرن لندن کی 9 پراپرٹیز کی تلاشی لی گئی تھی۔ کراؤن پروسیکیوشن سروس نے برطانوی پولیس کو اس کیس پر یہ مشورہ دیا تھا کہ فراہم کردہ ثبوتوں کی روشنی میں یہ مقدمہ آگے نہیں چلایا جا سکتا۔
وزارت داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک قومی انگریزی اخبار ڈان کے صحافی سیرل المائیڈا کی خبر کی تحقیقات کے معاملے پر اخباروں کے مدیروں کی تنظیم سی پی این ای اور اے پی این ایس کے ایک وفد سے وہ کل ملاقات کریں گے۔
جو بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اگر انہوں نے اس جھوٹی خبر کی تردید کی تو مجھے بتائیں پھر یہ خبر کیوں شائع ہو گئی۔ سی پی این ای اور اے پی این ایس کے جو سینئر عہدیداران ہیں، کل ان کو دعوت دی ہے اسلام آباد میں وزیر انفارمیشن کے ذریعے، سو اس سلسلے میں تفصیل سے بات تو ان کے ساتھ ہوگی۔
سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے سے آج انکار کر دیا ہے۔ ان کے وکیل سیف الملوک کا کہنا ہے کہ بعض مذہبی جماعتوں کی طرف سے ان کی موکلہ کو اس سزا پر عمل کا مطالبہ غیر آئینی ہے۔
جب آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا اور جتنے ملزم کو حقوق ہیں جس جگہ تک، سپریم کورٹ کی اپیل اس کا حق ہے، اس کے بعد آرٹیکل 45 کے تحت اس کا پریزیڈنٹ کو اپیل کرنے کا حق ہے، تو اس دوران کہنا کہ اس کو پھانسی لگایا جائے، میرا خیال یہ آئین کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔
ادھر بی بی سی کی شمائلہ جعفری سے گفتگو میں آسیہ بی بی کے شوہر عاشق مسیح نے ان سے ملاقات کا احوال بتایا اور امید ظاہر کی کہ آسیہ بی بی کو معافی بھی مل جائے گی۔
پچھلے مہینے کی 12 تاریخ اور جب میں گیا ہوں تو بچوں کو پوچھ کے تو بہت روئی ہے، تو پوچھتی رہی ہے کیا بچے کیا کر رہے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، کیا ان کی حالات کیسی ہے۔ اسی بڑی امید ہے سنو اپنے خدا تے کہ وہ ایک دن چھٹے گی، اپنے بچوں چاہے گی تو بچیاں چ رہ کے اپنی خوش خیالی سے بچیاں نو اپنے سانبھے گی اور پالے گی۔
روس اور امریکہ نے شام کے مسئلے پر رواں ماہ معطل ہونے والے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 9 دن پہلے امریکہ نے یہ کہتے ہوئے مذاکرات معطل کر دیے تھے کہ روس جنگ بندی کے معاہدے کی شرائط کو پورا نہیں کر سکا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سینیٹر کو سوئٹزرلینڈ میں اپنے امریکی ہم منصب جان کیری اور دیگر علاقائی طاقتوں کے حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جنسی ہراساں کرنے کے الزامات سامنے آنے کے بعد کئی دیگر خواتین بھی سامنے آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ان سے دست درازی کی تھی۔ تفصیل نادیہ سلیمان سے۔
2 عورتوں نے اخبار نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ ٹرمپ نے بغیر اجازت ان سے دست درازی کی۔ پیپل میگزین کی ایک نامہ نگار نے اپنی کہانی لکھی ہے جس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پر ایسا ہی الزام عائد کیا۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کی خبر ٹرمپ کی کردار کشی کی کوشش ہے۔ انہوں نے اخبار کو دھمکی دی ہے کہ اگر یہ خبر واپس نہ لی گئی تو اخبار کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے۔
تھائیلینڈ میں شاہی محل نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے بادشاہ 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ دنیا میں طویل ترین عرصے تک بادشاہ رہنے والے فرمانوا تھے، جنہوں نے اپنے 70 سالہ دور اقتدار میں بہت سے سیاسی بحرانوں سے ملک کو نکالا۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ جاری ہے۔ پہلے دن کے کھیل میں اب تک پاکستانی ٹیم 129 رنز بنا چکی ہے، کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا اور ٹوٹل جو ہیں وہ 42 اوورز بھی ہو چکے ہیں۔ آپ بی بی سی اردو سروس سے خبریں سن رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
خبریں آپ نے فرحت جاوید سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستانی وزیر داخلہ نے صحافی سر المائیڈا کے ملک سے جانے پر پابندی کی تصدیق کی ہے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ پومیپون 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی زندگی پر ایک نظر آگے چل کر، اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی پروگرام میں شامل ہے۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بانی قائد الطاف حسین کے خلاف یہاں لندن کی پولیس نے منی لانڈرنگ کیس ختم کر دیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ترجمان نے بی بی سی اردو کو بتایا کہ الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ناکافی شواہد کی بنا پر ختم کر دی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے اب سے کچھ دیر قبل یہاں لندن میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی سے پوچھا کہ کیا پولیس نے انہیں باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔
اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے قائد تحریک الطاف حسین کے وکیل نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے، یہ جو منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس پر یقیناً یہ ہمارا شروع دن سے موقف تھا کہ قائد تحریک الطاف حسین، ایم کیو ایم کے جو قائدین ہیں، کوئی بھی منی لانڈرنگ یا ایسے کسی بھی کیس میں ملوث نہیں ہیں، انہوں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مسلسل ہمارا یہی موقف تھا، اور اتنے عرصے پولیس نے اس کی انویسٹیگیشن بھی کی ہے اور آج وہ خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ کیس غلط ہے۔ اور
الطاف حسین کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو بری کیا گیا ہے یا صرف الطاف صاحب کا نام ہے؟
نہیں، اس میں جو ہماری رابطہ کمیٹی کے سابق ارکان ہیں محمد انور، طارق مین، ان کو بھی، ان کے خلاف بھی کیس ختم کر دیا گیا ہے۔
اچھا، تو یہ جو ہے اس کی تصدیق آپ کا وکیل بھی کر رہا ہے۔ خود اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تحریری طور پر یا کوئی نوٹ یا کوئی ای میل آپ کے سلسلے میں بھیجی؟
ابھی اس حوالے سے ہم تک تو باقاعدہ طور پر نہیں پہنچی، لیکن یہ ہے کہ وکیل کے ذریعے اس چیز کو کنفرم کر دیا گیا ہے۔
تو اس سلسلے میں کوئی تفصیل ابھی تک مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سامنے آئی ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اپنے ریڈ کے بعد جو رقم ضبط کی تھی اور جو وہ چیزیں اٹھا کر کے لے گئے تھے، ان کا مقدر کیا ہے؟ وہ سب چیزیں واپس ملیں گی؟ کہاں گئی ہیں؟ اس سلسلے میں کچھ اطلاع ہے؟
دیکھیے، یہ جو اب اس سے منسلک جو معاملات ہیں، جو ہمارے وکیل ہیں وہ اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور یقیناً جب کیس کو ہی ختم کر دیا گیا ہے تو آبویس سی بات ہے کہ اس سے متعلق جو چیزیں ہیں یقیناً قانونی طریقے سے اس کا بھی مسئلہ، اس کو بھی حل کیا جائے گا۔
تو اب آپ لوگوں کا اگلا قدم کیا ہے؟
ہمارا اگلا قدم یہی ہے کہ ہم بھرپور توانائی کے ساتھ اپنی تحریک کو، اس کے پیغام کو آگے پھیلاتے رہیں گے، اور ہم ہر سطح پر قانون کا احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی آئینی اور قانونی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
خود الطاف صاحب کا کوئی رد عمل؟ خود ندیم نصرت، نصرت ندیم صاحب کا کوئی رد عمل؟
قائد تحریک الطاف حسین نے اس خبر کے علم میں آنے پر، ان کا سب سے پہلا ان کا فکرہ یہی تھا، اللہ ہی عظیم ہے، وہی عظیم ہے۔
یہ تھے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی۔ اور اس معاملے کے پس منظر اور تجزیے کے لیے اس وقت میرے ساتھ ہمارے کراچی کے نامہ نگار ریاض سہیل یہاں لندن اسٹوڈیو میں ہیں. وہ آج کل لندن آئے ہوئے ہیں. تو سہیل, پہلے تو ذرا اس کے یہ جو معاملہ ہے اس کا پس منظر بتائیے, کیا تھا, کیسے ہوا؟
جی آفریدی صاحب, جب ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہوا, اس کے بعد جو اسکاٹلینڈ یارڈ کی طرف سے جو تفتیش جاری تھی, اسی سلسلے میں جو ایم کیو ایم کا لندن سیکرٹریٹ ہے اور الطاف حسین کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر بھی چھاپے مارے گئے تھے, اور وہیں سے یہ منی لانڈرنگ کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور دونوں سے جو اسکاٹلینڈ کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق کوئی 500,000 پاؤنڈ کے قریب جو رقم برآمد ہوئی تھی, اور اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے پھر منی لانڈرنگ کے مقدمات چلا یہ آگے بڑھا تھا. اسی سلسلے میں اسکاٹلینڈ نے کوئی 2 درجن سے زائد گواہوں اور جو گواہ ہیں ان کے بیانات ریکارڈ کیے تھے, اور آج اس میں الزام میں سے الطاف حسین کو بری کر دیا ہے.
اچھا ریاض, اب ظاہر ہے کہ جس وقت یہ کیس جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تھی اس وقت ایم کیو ایم کسی اور صورتحال میں تھی, اب ایک بالکل نئی مختلف صورتحال ہے. فاروق ستار جو ہیں پاکستان میں اور جو ان کے ساتھ دوسرے رہنما ہیں ایم کیو ایم کے, وہ الگ ہو چکے ہیں. تو یہ بتائیے کہ ڈاکٹر فاروق ستار کی جو قیادت والی ایم کیو ایم پاکستان ہے, اس پیش رفت کو کیسے دیکھے گی؟
جی, اس حوالے سے ہم نے ڈاکٹر فاروق ستار سے اب کچھ دیر قبل رابطے کی کوشش کی تھی کہ وہ آفیشلی اس پر اپنا موقف کیا بتا رہے ہیں, مگر جس بیسس پر پاکستان میں یہ الطاف حسین صاحب پر یہ الزامات آ رہے تھے یا لندن کی جو قیادت پر الزامات آ رہے تھے, اس میں ایک بڑا الزام یہ بھی تھا کہ منی لانڈرنگ میں جو رقم برآمد کی گئی ہے اس میں ایک رقم جو ہے جو انڈین ایجنسی ہے را, اس کی بھی فراہم کرتا ہے. اسی بنیاد پر پاکستان میں ایم کیو ایم کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور بار بار جو میڈیا میں بھی اور مخالف جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو ایشو بنا کر اینٹی ایم کیو ایم ایک مہم چلا رہی تھیں. تو موجودہ وقت جو ایم کیو ایم کی قیادت لگ رہا تھا کہ لندن میں اور پاکستان میں ایک کڑے امتحان میں موجود تھی, اس میں اس وقت لگتا ہے کہ جو لندن میں موجود قیادت ہے وہ اس نے ایک لمحے کے لیے یہ امتحان پاس کر لیا ہے.
اور کراچی کی جو سیاست ہے مجموعی طور پر, اس پر کس طرح کے اثرات ہو سکتے ہیں؟
جیسے آفریدی صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی میں اسی بنیاد پر جو مصطفیٰ کمال نے بھی اپنی پارٹی کا بنیاد رکھا کہ ایک شخص لوگوں کو ورگلا رہے ہیں اور ایم کیو ایم پر راگ کے کنیکشن کا الزام لگا, تو اس کی ابتدا بھی اسی منی لانڈرنگ سے ہی ہوئی تھی. تو اب ظاہر ہے کہ اخلاقی طور پر ایم کیو ایم لندن کو ایک برتری حاصل ہو گئی ہے اپنے ان مخالفین کے لیے جن پر وہ یہ کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ اب لندن کی عادت جو ہے اب اور مزید اپنی مقبولیت جو اس کی تھوڑی سا کچھ دنوں میں لگ رہا تھا کہ متاثر ہوئی ہے, اس کی بحالی کی کوشش کرے گی.
اچھا سہیل, منی لانڈرنگ کیس تو ختم ہوا, اس کی تحقیقات ختم ہوئی, یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مقدمات ہیں جن کا سامنا ہے یہاں قیادت کو یا یہاں رہنماؤں کو ایم کیو ایم کے؟
جی, لندن میں ابھی تک جو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تفتیش جاری ہے, اور اس سلسلے میں برطانوی حکام چاہتے ہیں کہ پاکستان حکومت بھی ان سے تعاون کرے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت 3 مشتبہ ملزمان گرفتار ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق رہا ہے اس قتل کے واردات سے. تو اسی قتل کی واردات کی تفتیش کے سلسلے میں ہی جب پولیس نے ریڈ کیا تھا تو یہ رقم برآمد ہوئی تھی جس کو بعد میں کہا جا رہا تھا کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے آئی ہے یہاں پر.
ریاض سہیل, بہت بہت شکریہ آپ کا اس تفصیل اور تجزیے کے لیے. اور سامعین, یہی خبر ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے, اور اس وقت شہ سرخی ہے. اب سیربین میں ایک اور موضوع. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ڈان اخبار کے صحافی سرل المائیڈہ کی سیکیورٹی معاملات کے بارے میں ایک اہم اجلاس کے بارے میں خبر سے دشمن ملک کے بیانیے کی تشہیر ہوئی ہے, لہٰذا اس معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی. تفصیل اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی کی اس رپورٹ میں.
جمعرات کے روز پریس کانفرنس سے خطاب میں وزیر داخلہ نے کہا کہ اس خبر کے بارے میں حقائق جاننے کی غرض سے جن تحقیقات کا حکم دیا ہے اسی کی وجہ سے سرل المائیڈا کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے.
2 اور بندے پن پوائنٹ ہوئے جن کو علیحدہ علیحدہ میں نے بلایا, انکوائری میں نے نہیں کرنی تھی, وہ کمیٹی اور بننی تھی اور وہ بن چکی ہے. جیسے میں وہاں سے تقریباً 5 بجے اپنے دفتر آیا تو مجھے علم ہوا, مجھے کسی نے بتایا کہ مطلوبہ شخص جو سینٹرل کیریکٹر ہے وہ کہیں باہر جا رہا ہے, بس اس حد تک. میں نے ایف آئی اے سے چیک کیا کہ بھائی چیک کریں یہ کب جا رہے ہیں. مجھے وہاں رپورٹ آئی کہ ہی از بک ٹو فلائی آؤٹ ایٹ 9:00 9:30 ٹمورو مارننگ.
وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کہا جاتا کہ حکومت نے خود خبر لیک کی اور پھر خود ہی خبر دینے والے کو ملک سے بھگا دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اس خبر سے دشمن ملک کے بیانیے یعنی نیریٹو کی تصدیق ہوتی ہے اور انڈیا میں اس خبر کی بنیاد پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس لیے بھی اس معاملے کی تفتیش ضروری ہے۔
وہ نیریٹو ہمارے دشمنوں کا ہے اور یہ میری زبان سے نہ سنیں، یہ ہندوستان ٹائمز پڑھیں، انڈین ایکسپریس پڑھیں، دا ہندو پڑھیں، ٹائمز آف انڈیا پڑھیں، آل انڈین نیوز چینلز دیکھیں، اس کے بعد ریکارڈ نکالیں اگر نہیں دیکھے ابھی تک۔ اور وہ ایک ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرل ہے انڈیا کا، اس کو سے کامنٹ سنیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو کچھ کہتا تھا وہ صحیح ثابت ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بتانے اور دکھانے کو بہت کچھ ہے، لیکن وہ فی الحال اس بارے میں انکوائری مکمل ہونے تک کچھ نہیں کہیں گے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اخبار مالکان کی تنظیموں کو جمعے کے روز ملاقات کے لیے بلایا ہے، جنہیں وہ کچھ چیزیں دکھائیں گے۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے اخبار مالکان اور مدیروں کی تنظیموں اے پی این ایس اور سی پی این ای کے سابق صدر اور سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی سے پوچھا کہ وفاقی وزیر داخلہ نے آپ لوگوں کو کس سلسلے میں ملاقات کی دعوت دی ہے۔
جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ سرل کی جو سٹوری ہے جو ڈان میں چھپی، اس کے حوالے سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور جو حکومت نے ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا ہے یا جو اس کی تحقیقات ہو رہی ہے اس سلسلے میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا، یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے۔
تو اگر سر المائدہ کے معاملے میں حکومت نے آپ لوگوں سے اس سلسلے میں ان کی جو سٹوری ہے، خبر ہے، اس کے بارے میں تحقیقات میں شامل ہونے کو کہا تو کیا آپ لوگ شامل ہوں گے؟
دیکھیے، کل اے ٹی این ایس کے عہدیداروں کی طرف سے بھی اور سی پی این ای کے عہدیداروں کی طرف سے بھی بڑا قطعی بیان دیا گیا تھا، اور اے ٹی این ایس کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ معاملہ پریس کونسل کو ریفر کیا جائے، پریس کونسل ہی اس طرح کی کوئی شکایت سن سکتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ایک اصولی موقف ہے، جو قانون کے تحت قائم ادارہ ہے اس کی طرف حکومت کو رجوع کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں کہ جس ماحول میں ہم زندہ ہیں اس میں اس طرح کی سٹوری چھپتی رہتی ہیں، اور اہم قومی جو اجلاس ہوتے ہیں ان کی کاروائی کبھی ایک طرف سے لیک ہوتی ہے، کبھی دوسری طرف سے لیک ہوتی ہے، اور آج تک کبھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ تو جہاں تک اب ایک طرف تو حکومت کی طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ اور تین دفعہ چار دفعہ تردید کی جا چکی ہے کہ یہ خبر جو ہے اس کے مندرجات درست نہیں تھے، یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ اگر خانہ ساز خبر ہے تو پھر اس کی تحقیقات کیا، اور اگر پھر لیک کیا، اور ہمارے فوجی حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ خبر لیک کیسے ہوئی۔ تو ہمارا ان سے سوال یہی ہے کہ اگر یہ خبر فیبریکیٹڈ ہے تو پھر لیک کا کیا سوال ہے، اور اگر لیک ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے خبر درست ہے۔ تو پہلے تو اپنا موقف جو ہے اس کو یکسو کر لیں، اس میں یکسو ہو جائیں، پھر اس کے بعد آگے بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کوئی تفتیشی ادارہ ہے نہ کوئی عدالتی ادارہ ہے، جو قانون کے تحت قائم ادارے ہیں ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے اور ہر فریق کو اس کا حق حاصل ہے۔
تو ظاہر ہے آپ کی بات سے تو یہ لگتا ہے کہ جو صحافی برادری کا اصولی موقف ہے وہ اس پر قائم رہے گی۔
ہاں جی، اس میں کوئی ہمارے یہاں دو رائے نہیں ہے، اور ہمارے یہاں تمام صحافتی برادری، اس میں مالکان ہوں، اس میں ایڈیٹر ہوں یا اس میں ورکنگ جرنلسٹ ہوں، وہ یکسو ہیں اور متحد ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جس طریقے سے یہ ساری صورتحال پیدا کی گئی ہے اس سے آزادی اظہار جو ہے اور آزادی صحافت جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔
مجیب الرحمان شامی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حکومت کا اور فوج کا جو موقف ہے اس معاملے پر وہ یکسو نہیں ہے، وہ مختلف بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں، ان کے پاس راستے کیا ہیں، کیا وہ گرفتار کر سکتی ہے، کیا وہ کوئی مقدمہ باقاعدہ قائم کر سکتی ہے، تحقیقات کس طرح کی تحقیقات ہوں گی؟
دیکھیے، حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں وہ بھی کچھ بھی کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو ہمارے قانون کے تابع جو کاروائی ہو سکتی ہے وہ ہونی چاہیے نا۔ دیکھیے، ہم نے ایک پریس کونسل قائم کی تھی جو ایک باقاعدہ قانونی ادارہ ہے، اور اس میں ضابطہ اخلاق جو ہے اخبارات کا وہ اسے نافذ کرتی ہے اور اس کے خلاف شکایات کی سماعت کرتی ہے، उसमें पब्लिशर भी हैं, उसमें एडिटर भी हैं, उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं और उसमें सिविल सोसाइटी के और कौमी असम्बली और सेनेट के नुमाइंदे भी हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि अगर उसको कोई शिकायत है स्टोरी से और रابطہ اخلاق की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको रेफर कर दे प्रेस काउंसिल को, उसकी राय मालूम कर ले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे ना।
यह थे पाकिस्तान के सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी। और अब रुख करते हैं मशरक बईद का। آپ نے خبروں میں سنا کہ تھائی لینڈ کے بادشاہ پومی پون 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک بادشاہت کے منصب پر فائز رہے۔ شاہ پومی پون کے حالات زندگی پر ہمارے ساتھی فراز ہاشمی نے یوں نظر ڈالی ہے۔
بادشاہ پومی پون نے اتنا عرصہ حکمرانی کی کہ وہ اپنے ملک کی علامت بن گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت ایک معما رہی۔ وہ ایک مہذب اور روشن خیال بادشاہ تھے، اگرچہ ان کے آئینی اختیارات محدود تھے لیکن ان کا رتبہ کسی روحانی پیشوا سے کم نہ تھا۔ انہیں ہمیشہ عوامی پیار ملا، لیکن ان کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ملکی قوانین ان کے بارے میں منفی بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ سن 1946 میں اپنے بھائی کی فائرنگ کے ایک پراسرار واقعے میں ہلاکت کے بعد ملک کے بادشاہ بنے۔ اس دور میں تھائی بادشاہت کا رتبہ کمزور تھا۔ نوجوان بادشاہ نے بادشاہ کے منصب کا وقار بحال کرنے پر کام شروع کیا۔ بادشاہ پومی پون نے اپنے آپ کو عوام کا ہمدرد، دیہی ترقی کا حامی اور فوجی آمریتوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے بادشاہ کے طور پر پیش کیا۔ سر جنگ کے دوران ملک میں ہونے والی شورش کے دوران انہوں نے اپنے رتبے کا استعمال کرتے ہوئے ملکی یکجہتی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ملک میں پیدا ہونے والے سیاسی بحرانوں کے دوران سالس کے طور پر ابھرے۔ ان کی اس صلاحیت کے باعث ملک میں جمہوریت کا طویل دور رہا۔ تاہم کامیاب کاروباری شخصیت تھاگسن شناواترے کا اقتدار میں آنا ایک کلیدی موڑ تھا۔ اگرچہ عوامی پالیسیوں کے باعث انہیں انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی، لیکن تھاگسن کا شوخ اور نڈر ہونا بادشاہ کے ارد گرد موجود قدامت پسندوں کو پسند نہ تھا۔ سن 2006 میں ایک فوجی بغاوت میں تھاگسن کی حکومت ختم کر دی گئی۔ سابقہ فوجی بغاوتوں کی طرح اس بار بھی شاہی محل نے جلد ہی بغاوت کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بغاوت کے بعد منتخب ہونے والی تھاگسن کی حمایتی حکومت کو بھی زبردستی فارغ کر دیا گیا، جس کے باعث بادشاہ کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ آخری ایام میں وہ اپنی بیماری کے باعث کئی بار ہسپتال میں داخل ہوئے اور انہوں نے عوامی زندگی سے بھی دوری اختیار کر لی۔ وہ تھائی عوام کے لیے قابل احترام رہے، لیکن ان کے واقعات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی۔ ان کا ورثہ انتہائی ذاتی نوعیت کا ہے اور ان کے جانے کے بعد بادشاہت کے منصب کے لیے اپنی تعریف نو کرنا مشکل ہوگا۔
تھائی لینڈ کے انتقال کرنے والے بادشاہ کی حالت زندگی، یہ تھے فراز ہاشمی۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے اس بات کو مسترد کر دیا ہے کہ شام کے شہر حلب پر بمباری کرنے کی وجہ سے روس کو جنگی جرائم کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گرد شہریوں کے درمیان چھپ جائیں تب بھی وہ ان کا پیچھا کریں گے۔ تفصیل کے ساتھ ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جنگی جرائم کا مرتکب ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاسی بیان بازی ہے اور یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ فرانسیسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو عام شہریوں کو انسانی ڈھال بنانے کی اور پوری دنیا کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ صدر پوتن کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک مغربی ساتھی، خاص طور پر امریکہ، اس تمام صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماسکو میں ایک سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا۔
موجودہ امریکی انتظامیہ سے بات کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ عملی طور پر ہمارے درمیان کوئی بات چیت ہے ہی نہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ انتظامیہ اپنی ضروریات خود ہی طے کرتی ہے اور پھر اصرار کرتی ہے کہ انہیں پورا کیا جائے۔ مذاکرات ایسے نہیں ہوتے، یہ تو حکم دینے کے مترادف ہوا۔ تقریباً ہر مسئلے کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔
گزشتہ ہفتے امریکہ نے شام کے مسئلے پر روس کے ساتھ ہونے والے مذاکرات معطل کر دیے تھے۔ تاہم بدھ کے روز دونوں ممالک نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنسٹ کا کہنا تھا،
امریکہ سفارتی چینلز کے ذریعے شام میں جاری تشدد کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے روس کی شمولیت ضروری ہے۔ تاہم روس کے ساتھ امریکی عسکری تناظر میں معاہدے کا اب کوئی امکان نہیں ہے۔
یاد رہے کہ اس ہفتے کے شروع میں فرانس کے صدر نے کہا تھا کہ روسی صدر سے بات چیت کا محور شام ہوگا، جس کے بعد روسی صدر پوتن نے اپنا فرانس کا مجوزہ دورہ مؤخر کر دیا تھا۔ تاہم فرانس کے وزیر خارجہ جان مارک ایرالٹ نے امریکہ اور روس کے درمیان مذاکراتی عمل کے دوبارہ آغاز کا خیر مقدم کیا ہے۔
اس وقت ہماری ترجیح محض پابندی لگانے کے غرض سے پابندیوں کے سلسلے کا آغاز کرنا نہیں ہے۔ ہماری ترجیح یہ ہے کہ حلب میں جاری بمباری کو جلد از جلد روکنے کی درخواست کی جائے، تاکہ امداد تک رسائی ممکن بنائی جا سکے اور سیاسی عمل کا دوبارہ آغاز کیا جا سکے۔ آپ کہہ رہے ہیں امریکہ اور روس معطل ہو جانے والے مذاکرات کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، میرے نزدیک یہ خوش آئند بات ہے۔
روس اس بات سے انکار کرتا ہے کہ وہ شام میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جبکہ امدادی کارکنوں کے مطابق بدھ کے روز ہی حلب پہ ہونے والے ایک حملے میں بچوں سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
قوم آپ کا محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
برطانیہ کے لیے 2012 کے اولمپکس میں ہیپٹاتھلون مقابلوں میں طلائی تمغہ جیتنے والی ایتھلیٹ جیسیکا اینس ہل نے ایتھلیٹکس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔
اٹس ورلڈ چیمپئنشپ گولڈ فار جیسیکا اینس ہل، دی گولڈ میڈل فار دی سیکنڈ ٹائم۔
30 سالہ جیسیکا نے اس ریٹائرمنٹ کی خواہش کا اظہار رواں اگست میں ہونے والے ریو اولمپکس میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنی ایک پوسٹ میں دو بار کی عالمی چیمپئن کا کہنا ہے کہ یہ ان کا سخت ترین فیصلوں میں سے ایک فیصلہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اچھے دوراہے پر چھوڑنا چاہتی تھیں اور اس فیصلے پر انہیں کوئی ملال نہیں۔ برطانیہ کے باکسنگ بورڈ آف کنٹرول نے ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن باکسر ٹائسن فیوری کے کسی بھی مقابلے میں حصہ لینے کے لائسنس کو معطل کر دیا ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے اپنی دماغی صحت پر توجہ دینے کے لیے ہیوی ویٹ ٹائٹلز واپس کر دیے تھے۔ برطانیہ میں باکسنگ کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ ان کا لائسنس معطل کر دیا گیا ہے اور ان سے ممنوع ادویات کے استعمال کے بارے میں تحقیق کی جائے گی، جس کا مقدمہ ان کے خلاف جون میں قائم کیا گیا تھا۔ ان کے کوچ اور انکل سمجھتے ہیں کہ وہ رنگ میں واپس آئیں گے۔ اور ٹینس میں بھی برطانیہ کے لیے اچھی خبر نہیں، کیونکہ نمبر ایک برطانوی خاتون ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا ہانگ کانگ اوپن سے پیٹ کے درد کی وجہ سے دستبردار ہو گئی ہیں۔ سنوکر میں 5 بار کے عالمی چیمپئن رونی او سلیوان کا کہنا ہے کہ سنوکر کے ٹورنامنٹ اب اتنی باقاعدگی سے ہوتے ہیں جیسا کہ بسیں آتی جاتی ہوں۔ وہ چین کے زاو زیڈونگ کو ہرا کر انگلش اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچے ہیں۔ اور پاکستانی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے میں وائٹ واش کے بعد ٹیسٹ سیریز میں بھی پاکستانی ٹیم فیوریٹ سمجھی جا رہی ہے۔ پاکستانی ٹیم نے دبئی میں اب سے کچھ دیر پہلے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ پاکستان میں توہین مذہب کے جرم میں سزائے موت پانے والی مسیحی خاتون عائشہ بی بی کی اپیل سننے سے سپریم کورٹ کے ایک جج کا انکار۔ تفصیل آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید۔
برطانوی پولیس اسکاٹلینڈ یارڈ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ منی لانڈرنگ کیس میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ختم کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جنسی ہراساں کرنے کے الزامات کے بعد دیگر خواتین سامنے آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ان سے دست درازی کی تھی۔ نائجیرین حکام کا کہنا ہے کہ چیبوک کے ایک اسکول سے 2 سال پہلے اغوا ہونے والی 21 بچیاں بازیاب کرا لی گئی ہیں، تاہم اس خبر کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی۔ سویڈش اکیڈمی نے اس برس ادب کا نوبیل انعام مشہور گلوکار اور نغمہ نگار باب ڈیلن کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلے ٹیسٹ میں پہلے دن کا کھیل جاری ہے۔ پاکستان اب تک 148 رنز بنا چکا ہے۔
فرح جاوید تھیں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ۔ اب سیربین کے دوسرے موضوعات۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے توہین مذہب کے جرم میں سزا یافتہ مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزائے موت کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی تکنیکی بنیادوں پر سماعت کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ ادھر ابھی عدالت عظمیٰ میں اس کیس کی سماعت شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی جماعتوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے توہین مذہب کے مقدمے میں موت کی سزا پانے والی غیر مسلم خاتون مجرمہ آسمہ بی بی کی اس سزا کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کی۔ بینچ کے سربراہ نے اپنی دائیں جانب بیٹھے ہوئے جج اقبال حمید الرحمان کی ایما پر بات کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے کی سماعت کر چکے ہیں اور اس مقدمے میں سلمان تاثیر کی آسیہ بی بی کے ساتھ جیل میں ہونے والی ملاقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس لیے نظر ثانی کی یہ درخواست اس مقدمے سے بھی کسی حد تک منسلک ہے، اس لیے وہ اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اب نظر ثانی کی اس درخواست کو واپس چیف جسٹس کو بھجوا دیا جائے گا اور وہی اس کی دوبارہ سماعت سے متعلق احکامات جاری کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ سپریم کورٹ نے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295C کے تحت کسی مقدمے کی سماعت کی ہے۔ قانون کی اس دفعہ کے تحت پیغمبر اسلام کی توہین پر پابندی عائد ہے۔ مجرمہ آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی موکلہ کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ حقائق کو مسخ کر کے بنایا گیا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں انصاف فراہم کرے گی۔
ٹرائل کورٹ پہ تو بہت اثر انداز ہوتی ہیں، چونکہ پاکستان میں کوئی بھی کیس بلس فہمی کا کسی ٹرائل جج نے آج تک بری نہیں کیا، اتنا پریشر۔ پھر ہائی کورٹ میں بھی کافی حد تک پریشر ہوتا ہے، کچھ ججز اس کو سہ جاتے ہیں، کچھ نہیں سہتے ہیں، بٹ سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری مضبوط اور اسٹرانگ کورٹ ہے، اس کے ججز بھی بہت اپ رائٹ اور اسٹرانگ لوگ ہیں، اور باوجود ان کے کوشش کرنے کے انہوں نے جلوس بھی نکالے ہیں سارے ملک کے کہ اس کو پھانسی لگایا جائے، حالانکہ یہ سارا آئین کے خلاف بات ہے۔
قانون کے مطابق اگر سپریم کورٹ مجرمہ کی نظر ثانی کی درخواست کو مسترد کر دیتی ہے تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف بھی نظر ثانی کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔ نظر ثانی کی اپیل بھی مسترد ہونے کی صورت میں مجرمہ کے پاس صدر مملکت کو رحم کی اپیل کرنے کا بھی حق ہے۔ آسیہ بی بی پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے والی خواتین کے ساتھ بحث کے دوران پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز کلمات کہے تھے۔ آسیہ بی بی کی درخواست کی سماعت پر مذہبی تنظیموں کی طرف سے کسی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کی عمارت کے باہر پولیس اہلکاروں کی خاصی بڑی نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور جسٹس حمید الرحمان کے مقدمے کی سماعت سے معذوری کے آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی شمائلہ خان نے۔
سپریم کورٹ کے جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف کیس کی سماعت سے انکار کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ وہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے مقدمے میں بھی بینچ کا حصہ تھے اور آسیہ بی بی کا مقدمہ بھی اس کیس سے منسلک ہے، اس لیے ممکن ہے ان کے اس بینچ کا حصہ بننے سے آسیہ بی بی کی اپیل کی سماعت تعصب کا شکار ہو جائے۔ جسٹس ریٹائرڈ سعید الزماں صدیقی کہتے ہیں کہ ضابطہ اخلاق کے تحت جج کو مقدمے کی سماعت سے انکار کا اختیار ہے۔
بات یہ ہے کہ جب ججز اپائنٹ ہوتے ہیں اس وقت کوڈ آف کنڈکٹ سائن کرتے ہیں، तो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई जज ये समझता है कि वो इसके अंदर केस के अंदर इंसाफ नहीं कर सकता तो उसको ये अख्तियार है कि वो लिख दे कि ये केस मैंने सुनना नहीं चाहता।
कानूनी माहरीन के मुताबिक गो सलमान तासीर कत्ल केस और आसिया बीबी का केस दो अलग अलग मुकदमात हैं, लेकिन फिर भी अगर जज को लगे कि वो इंसाफ नहीं कर पाएगा तो वो मुकदमे से अलग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं,
अगर आप बिल्कुल इम्पार्शली देखें तो आप ये कह सकती हैं कि ये मुकदमे दोनों मुख्तलिफ थे। एक कत्ल का मुकदमा था, एक एलिगेशन टोटली ब्लास्फेमी की है, तो इसमें कनेक्शन इनडायरेक्टली या सेकंड डिग्री का तो हो सकता है लेकिन डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो उस लिहाज से अगर आप एज अ ले पर्सन एज अ सिटीजन बात करें तो मैं आपसे ये एग्री करता हूँ, लेकिन हम ये सोचते हैं हमेशा एज लॉयर्स और लीगल सिस्टम में ये एक आम बात है कि अगर जज सोचे कि मेरे कॉन्फ्लिक्ट है, मैं कोई चीज को देख चुका हूँ पहले या किसी इशू पे फैसला कर चुका हूँ जिसका इनडायरेक्टली भी असर होगा मेरी जजमेंट पे या मेरे फैसला करने पे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, तो फिर वो डिक्लाइन कर सकते हैं।
आज समाअत के मौके पर मजहबी तंजीमों की तरफ से किसी मुमकिना रद्द अमल से बचने के लिए अदालत के बाहर पुलिस अहलकारों की नफरी तैनात की गई थी। तहम कमरे अदालत में लाल मस्जिद फाउंडेशन के ओहदेदारों और ऐसे अफराद की काबिले जिक्र तादाद मौजूद थी जो सलमान तासीर के कत्ल के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले मुमताज कादरी की नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट में आते थे। आज कोर्ट के इस मंजर पर साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड सैयदुज्जमा सिद्दीकी ने कहा,
नहीं ये तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए कि इसका तदारुक तो गवर्नमेंट कर सकती है और उनको तहफ़ फराहम कर सकती है, उन लोगों को अरेस्ट कर सकती है, उन लोगों को बाहर कर सकती है।
बैरिस्टर अली जफर भी समझते हैं कि ऐसे हसास मुकदमात के दौरान जजेस और वकला को तहफ़ फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है।
जिस तरह कत्ल का केस होता है, जिस तरह कोई और केस होता है, ये केस है, उसको केस की तरह डिसाइड करें आईन और कानून के मुताबिक, तो इसमें किसी किस्म का डर क्यों? अगर डरना है आपने तो फिर आप मेरा ख्याल है ना जज बने ना आप वकील बने। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर किसी ने फैसला किया है तो स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हफाजत प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो भी फराहम कर सकती है वो करे, बिकॉज वरना तो आप हर एक को जजमेंट दे के हर कोई भाग जाएगा।
वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि ऐसे मुकदमात की समाअत करने वाले जज बैरून मुल्क चले गए और इत्तलात के मुताबिक ताहाल वो वापस नहीं आए हैं। शुमाइला खान, BBC न्यूज, इस्लामाबाद।
शेखुपुरा के नवाही देहात एंटा वाली की मसीह खातून आसिया बीबी पाकिस्तान के इन दर्जनों कैदियों में से एक हैं जिन्हें तोहीन मजहब के नाम पर मौत की सज़ा हो चुकी है। हमारी साथी शुमाइला जाफरी ने उनके शोहर आशिक मसीह से बात की।
जब असी गांव छड़िया है ब्लास्फेमी लाओ दे वजह तो जगह जगह ते फिरे हैं, बहुत जिंदगी जड़ी है कि मुश्किल से गुजारी है, तो अजे भी मुश्किल में ही है, तो इसलिए जगह जगह पर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। आसिया बीबी जदों की 5-6 साल से अंदर है, बच्चे बहुत मिस करते हैं, हम भी मिस करते हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी जड़ी है बहुत अधूरी है, तो खुदा करे तो उसको बाहर जल्द तो जल्द बाहर आए।
आसिया के इस तरह से जेल में चले जाने के आपके ऊपर और आपके ख़ानदान के ऊपर क्या असरात हुए?
मुश्किलात बहुत पेश आई हैं, खाने के लिए नहीं कुछ होता, दो तीन दिन बाद बच्चे भूखे रहे हैं, मेहनत मजदूरी नहीं करते रहे हैं, तो बहुत सारिया ऐसा प्रॉब्लम आई ने कि जड़ियाँ शेयर नहीं कर सकता इंसान।
क्या आप अभी भी कोई खौफ महसूस करते हैं, कोई ख़तरा है आपको, कोई डर है आपके जहन में?
सोचते रहते हैं कि अभी ना कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाएगा, कुछ हो सकता भी है, तो डर भी तो लगता है कि अभी उधर दो बीवी है, मियाँ बीवी मार देते, उससे बहुत ही खौफ होना है। डर हमारे दिल में यही है कि अभी कहीं बच्चों को ना कुछ हो जाए जहाँ हमें ना कुछ कर दें, तो जो हमें कुछ कर दिया तो मैं बच्चों के लिए क्या करूँगा या उसके लिए क्या करूँगा।
آسیہ سے آپ کی آخری بار ملاقات کب ہوئی تھی اور وہ کیسی ہیں، ان کی صحت کیسی ہے، وہ ذہنی طور پر کیسی ہیں؟
پچھلے مہینے کی 12 تاریخ، اور جب میں گیا ہوں تو بچوں کو پوچھ کے تو بہت روئی ہے، تو پوچھتی رہی ہے کیا بچے کیا کر رہے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، کیا ان کی حالات کیسی ہے، تو میں نے بتایا اس کو کہ بس ٹھیک ہے، خدا مندہ شکر ہے میں نے اس کو سانبھا ہوا رکھا ہوا ہے، کچھ ایسی پریشانی نہیں، تو پریشان نہیں ہو، بہت روئی ہے، پریشان ہوئی ہے کہ ان کا خیال رکھنا میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میں جیوں یا مروں یہ خدا کے پاس ہے۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آسیہ کو معافی مل جائے گی؟
ہاں جی بالکل، خدا مندہ شکر ہے کہ اسی بڑی امید ہے سنوں اپنے خدا تے کہ وہ ایک دن چھٹے گی، اپنے بچوں چاہے گی تے بچیاں چ رہ کے اپنی خوش خیالی سے بچیاں نو اپنے سانبھے گی اور پالے گی۔
آسیہ آزاد ہو جاتی ہیں تو کیا وہ آزادی کے ساتھ اس کے بعد یہاں پر رہ سکتی ہیں؟
دیکھو جی کہ میں ہر بار بھی یہی کہتا رہا کہ جب بھی وہ باہر رہے گی تو وہ بچوں میں ادھر پاکستان میں نہیں رہ سکے گی، کیونکہ پہلے بھی اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں، جیل میں بھی ہیں تو تاں بھی دھمکیاں مل رہی ہیں اس کو، کہ کسی نے اس کے سر کا 5 لاکھ رکھا ہوا، کسی نے 10 لاکھ رکھا ہوا، جب بھی وہ باہر رہے گی تو اس کو قتل کر دو گے تو ہم 10 لاکھ 5 لاکھ دیں گے، تو اس لیے کہ وہ پاکستان میں سیف نہیں ہے۔
یہ تھے عائشہ کے شوہر عاشق مسیح، اب آپ کی بات۔
سربین کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ آج آغاز کرتے ہیں صبح پنجاب سے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کئی دنوں سے جاری کشیدگی پر بات کرتے ہوئے ہمارے ان سامع کی کال سے۔
میرا نام محبوب احمد ہے، میں راجن پور سے بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں حکومت کو اور بھارت کو جموں کشمیر کو فیصلہ کر لیں آپ، کیونکہ فیصلہ ہو جائے یہ اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق کریں، ہم بھی پاکستانی ہیں، لیکن آپ کسی کے بارے میں سوچیے۔
محبوب احمد تو کشمیر کے مسئلے پر فیصلے کے منتظر ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اڑی حملے کے بعد شروع ہونے والی کشیدگی کے حوالے سے اور دونوں ممالک کے درمیان خراب تعلقات پر بات کرتے ہوئے صوبہ بلوچستان سے بھی ہمارے ایک سامع نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔
میرا نام محمد رفیق بلوچ ہے، میں ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے میاں محمد رفیق سے کہ آج تک ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں اور انڈیا سے ہمارے تجارتی سامان لین دین ہو رہی ہے، آخر کب تک عوام کو گمراہ کیا جائے گا؟ انڈیا کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کیے جائیں، کیونکہ یہ قومی غیرت کا مسئلہ ہے۔
ہمارے یہ سامع تو حکومت سے تھوڑے سے خفا سے دیکھے۔ چلیے اب سنتے ہیں کہ بلوچستان کے ایک طلبہ حکام سے شکایت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔
میرا نام سید وسیشہ ہے اور میں دلمکتی بلوچستان حکومت سے میری درخواست ہے کہ ہمارے ضلعے کی تعلیم بہت خراب ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہی کالج ہے اور وہ پورا سال بند رہتا ہے، اور جب وہاں پر سالانہ امتحان لیے جاتے ہیں تو ان کی بنیاد بھی نقل پر رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم طالب علموں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برائے مہربانی ہماری مدد کریں، کچھ کریں تاکہ ہم اپنے کالج ہمارا کالج صحیح چلے اور ہم وہاں پر پوری تعلیم لیں۔
یہ تو تھے سید بشیر شاہ جو کہ حکومت بلوچستان سے مخاطب تھے، تعلیم کے حوالے ہی سے فکر مند۔ صوبہ بلوچستان سے ایک اور سامع کی حکام سے کی گئی درخواست بھی سنتے ہیں۔
میں دولت خان بات کر رہا ہوں، تحصیل روجان مزاری سے۔ ہمارے گاؤں میں بالکل سکولز نہیں ہیں، ہمارے ملک کو بنے ہوئے 69 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک ہمارے گاؤں میں بالکل نہ کوئی سکول ہے اور نہ پکی سڑکیں ہیں اور نہ ہی نہری پانی میسر ہے۔ میری وزیر تعلیم سے درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں میں سکول مہیا کرے تاکہ بچے تعلیم کو نور سے آراستہ ہوں۔ ہمارے گھروں سے بہت دور ہمارا شہر ہے، جہاں تک بچوں کو چلنے کے لیے نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولت میسر ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسی اسکیم ہے جن کے ذریعے ہم بچوں کو وہاں تک لے جا سکیں۔ اس لیے میں وزیر تعلیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خدا را میری باتوں پر عمل توجہ دے کے جو ہے نا ہمارے گاؤں میں ایک اسکول فراہم کرے تاکہ ہمارے بچے بھی جو ہے نا تعلیم کی نور سے آراستہ ہوں۔
صبح سندھ سے دولت خان کی گئی کال تو سنی آپ نے، اب چلتے چلتے بی بی سی اردو سے پوچھے گئے سوال کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔
مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ بی بی سی کی اردو نیوز جو ہے یہ موبائل پہ بھی بندہ سن سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کے کیا طریقے کار ہے، کینڈلی بتا دیجیے۔
جناب آپ نے پوچھا ہے کہ کیا آپ ہماری خبریں موبائل پر بھی سن سکتے ہیں کہ نہیں، تو اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو آپ آڈیو بوم نامی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، جہاں پر آپ بی بی سی اردو کے نام سے فری لاگ ان کر کر بی بی سی اردو کے تمام آڈیو پروگرامز کو سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بھی بی بی سی اردو کو سبسکرائب کر کے بی بی سی اردو کے تمام ویڈیو پروگرامز اور رپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں اور بنیادی سہولیات سے محروم صوبہ سندھ سے ہمارے ایک سامع کا حکام کے لیے بھیجا گیا پیغام سنتے ہیں۔
ووٹ شامیر خان تاوری، تحصیل سنگوانی سے عبدالرشید تاوری۔ ہمارا گاؤں 5000 آبادی پر مشتمل ہے، اس جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں بجلی، صحت اور تعلیم کے لیے اسکول کھول کر انسانی بنیادی سہولیات مہیا کر کے دعائیں حاصل کریں۔
صوبہ بلوچستان کے ضلع تربت میں پانی کی قلت کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے عابد کی کال۔
تربت دش ڈبے میں پانی کی شدید قلت ہے، لوگ ایک ایک بوند سے پانی کے لیے ترس رہا ہے، مکانی لوگ نقل مکانی کرنے کے مجبور ہے۔ میں ضلع نازم تربت سے اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں دیکھیں اور عوام کی مدد کریں۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ انڈیا میں مسلم پرسنل بورڈ اور دیگر مسلم تنظیموں نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش سے ملک میں خلفشار پیدا ہوگا، اور یہ کہ وہ متحد ہو کر حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کریں گی۔ مسلم تنظیموں کا الزام ہے کہ حکومت در پردہ اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کا اطلاق کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم تفصیل کے ساتھ۔
یہ تنازع تو پرانا ہے، لیکن کل لا کمیشن کی جانب سے ایک سوال نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں مجوزہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں لوگوں سے ان کی رائے معلوم کی گئی ہے۔ اس سوال نامے کے ساتھ ایک اپیل بھی منسلک ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد ان کمزور طبقوں کو انصاف دلوانا ہے جو تعصب کا شکار ہیں۔ لا کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ مجوزہ سول کوڈ کے خد و خال کے بارے میں ہر ممکنہ تجویز پر غور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ حکومت کی نیت خراب ہے اور اس کے اقدامات سے ملک میں بدامنی پیدا ہوگی۔ بورڈ کے سیکرٹری مولانا ولی رحمانی:
ملک کی تمام کمیونٹی کو اور مختلف مذہبوں کے ماننے والوں کو ایک لاٹھی سے ہانکنے کی تجویز انتہائی غلط، نامناسب اور ملک کو توڑنے والی، ملک کی اطمینان و سکون کی فضا کو ختم کرنے والی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سوال نامے کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہم لوگوں کا یہ پہلے سے فیصلہ ہے کہ ہم لوگ یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کریں گے۔ لیکن یہاں معاملہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مختلف طبقات کا ہے، مختلف سماج کا ہے، مختلف تہذیب کا ہے، اور اس ملک کی رنگا رنگی کو باقی رکھنے کا ہے۔
انڈیا میں یکساں سول کوڈ کی تجویز ایک انتہائی حساس موضوع ہے، اگرچہ دستور ہند میں یہ مشورہ شامل ہے کہ حکومت یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عام طور پر حکومتوں نے اس سمت میں ٹھوس پیش رفت سے گریز کیا ہے۔ ویرپا مویلی کانگریس کی حکومت میں وزیر قانون تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنے فرقہ وارانہ ایجنڈے پر عمل کر رہی ہے۔
پرسنل لا ویری اسٹرانگلی گورن دی لائفز آف دی پیپل آف دس کنٹری۔
ان کا کہنا ہے کہ پرسنل لا سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ ملک میں بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد سے یکساں سول کوڈ کا ذکر دوبارہ شروع ہوا ہے، اور گزشتہ ہفتے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں بھی ایک حلف نامہ داخل کر کے کہا تھا کہ وہ ایک ہی نشست میں تین مرتبہ طلاق کہہ کر شادی ختم کرنے کے طریقے کے خلاف ہے۔ طلاق کے اس طریقے کے خلاف سپریم کورٹ سے کچھ مسلمان خواتین نے ہی رجوع کیا تھا اور عدالت نے اس سلسلے میں حکومت سے اس کا موقف معلوم کیا تھا۔ بی جے پی کے ترجمان سدھارتھ ناتھ سنگھ نے کہا کہ اس پورے معاملے سے حکومت کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ اور لا کمیشن کے درمیان ہے۔ مسلم تنظیموں کو کہنا ہے کہ وہ یکساں سول کورٹ کی مخالفت میں متحد ہیں اور قانونی اور جمہوری طریقے سے اس کی مخالفت کریں گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے کہا کہ کثرت میں وحدت ہی ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت ہے جو یکساں سول کورٹ سے خطرے میں پڑ جائے گی۔
ہندوستان کی روح ہے، اس کی ڈائیورسٹی، اس کا پلورلزم، اور اگر آپ یہاں پر یونیفارم سول کورٹ کے نام پر کسی چیز کو امپوز کریں گے تو یہ اس کی ڈائیورسٹی اور پلورلزم کو ختم کر کے رکھ دے گا۔
بہار کی حکمراں جماعت جنتا دل یونائیٹڈ کے رکن پارلیمان طارق انور نے بھی حکومت کی نیت کو نشانہ بنایا۔
تین طلاق سے یہ بات شروع ہوئی ہے تو یہ مسلموں میں نہ تین طلاق ہے، تین طلاق تو اور کہیں نہیں ہے، ان کی منسا ہے پولرائز کرنا سوسائٹی۔
انڈیا میں بعض مسلم سماجی کارکنوں کا بھی کہنا ہے کہ پرسنل لاء میں اصلاح کی ضرورت ہے اور خاص طور پر عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جانا چاہیے۔ لا کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ تمام مذاہب کے آئلی قوانین پر نظر ثانی کرے گا۔ سلام مشورے کا یہ سلسلہ 45 دن تک جاری رہے گا، لیکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اسے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لا کمیشن کے سوال نامے میں اس طرح کے سوال پوچھے گئے ہیں کہ کیا ملک میں یکساں سول کوڈ لایا جانا چاہیے، ایک ہی نشست میں تین طلاق کی روایت کو کیا ختم کیا جانا چاہیے، اس میں ترمیم کی جانی چاہیے یا اسے جوں کا توں چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ اس میں عیسائیوں اور ہندوؤں کے آئلی قوانین کے بارے میں بھی سوالات شامل ہیں۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب پاکستان، جہاں ماہ محرم میں فرقہ وارانہ تشدد کا خدشہ تو رہتا ہے مگر دوسری طرف مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھی شرجیل بلوچ کی یہ خصوصی رپورٹ سنتے ہیں۔
کراچی کے پرانے علاقے رنچھوڑ لائن کی اس بستی نارنگ پورہ میں ہندو برادری بہت جوش و خروش سے اپنا مذہبی تہوار دسہرہ منا رہی ہے۔ دسہرہ، جس کے بارے میں ہندو روایات کے مطابق آج کے دن ان کے بھگوان رام نے راون سے جنگ کی اور اپنی بیوی سیتا کو اس کی قید سے آزاد کیا۔ دوسری روایت کے مطابق درگا دیوی نے 10 سروں والے شیطان کو مار کر دنیا سے 10 برائیوں کا خاتمہ کیا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ دسہرے کا تہوار اور محرم پچھلے 2 سالوں سے ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ نارنگ پورہ کی سماجی شخصیت جناب سسوئی بتاتے ہیں کہ
ہم یہاں دسہرہ بھی بناتے ہیں، محرم بھی بناتے ہیں۔ دسہرہ جو بناتے ہیں یہ ہماری دیوی، ہماری دھرتی ماں ہے جسے ہم پوجتے ہیں، اور جو محرم ہے، محرم بھی ہمارے باپ دادا یہاں سے نکالتے ہیں۔ ہم محرم پہ بھی وشواس کرتے ہیں، چاہے اللہ کا ہو چاہے بھگوان کا ہو، سب ایک ہی ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔
اس بستی میں جہاں ایک طرف دسہرہ چل رہا ہے تو دوسری جانب کچھ نوجوان تعزیہ تیار کر رہے ہیں۔ تعزیہ تیار کرنے والے خاندان کے بزرگ نے محرم میں منت مانی تھی کہ ان کے گھر بیٹا ہوا تو ہر سال تعزیہ نکالیں گے، اور آج 70 سال بعد بھی ان کی اولاد ہر محرم میں ان کی یہ رسم پوری کرتی ہے۔ نارنگ پورہ کی ہندو کمیونٹی 9ویں اور 10ویں محرم کو جلوس کی شکل میں یہ تعزیہ نیٹی جیٹی پل تک لے جاتے ہیں اور نظر نیاز بھی کرتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں راجو چوہان جو اس روایت کو لے کر چل رہے ہیں۔
یہ سلسلہ تو ہمارے نانے کے ٹائم سے چلے آ رہا ہے۔ نانے کے جانے کے بعد پھر ہمارے والد صاحب چلتے رہے، پھر ہمارے والد صاحب کے بعد جو بڑے بھائی تھے وہ چلاتے رہے، اور اب جو ہے ہم بھائی ہے اور پورا ہمارا نارن پورا محلہ جو ہے اس کو جو ہے کوآپریٹ کر کے آگے چلا رہے ہیں۔ اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے، جب تک دل میں امام حسین کی چاہت اور ہے یہ چلتا رہے گا۔
پاکستان میں محرم کے دنوں میں جہاں ایک طرف فرقہ وارانہ تشدد کا خطرہ موجود رہتا ہے تو دوسری طرف بین المذہبی یگانگت اور ہم آہنگی بھی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ شرجیل بلوچ، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے علاقے مسلم باغ میں ایک شخص کی دوران حراست ہلاکت کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے۔ مظاہرے کے شرکا نے الزام عائد کیا کہ متوفی مسلم باغ کے پولیس تھانے کے لاک اپ میں تشدد کے باعث ہلاک ہوا۔ دوسری جانب سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
یہ مظاہرہ 30 سالہ شمس اللہ کی ہلاکت کے خلاف کیا گیا۔ ہلاک ہونے والا شخص کا تعلق ضلع پشین سے تھا۔ مظاہرہ ایک شرکا کا کہنا تھا کہ شمس اللہ سمیت دو افراد کو ضلع قلعہ سیف اللہ کی تحصیل مسلم باغ کی پولیس اور انتظامیہ کے اہلکاروں نے 11 اکتوبر کو چوری کے الزام میں حراست میں لیا۔ مظاہرے کے شرکا کے مطابق انہیں پولیس تھانہ مسلم باغ میں رکھا گیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ دوران حراست تشدد کے باعث شمس اللہ ہلاک ہو گیا۔ اس حوالے سے ہلاک ہونے والے شخص کے چچزاد بھائی شاہ نواز کا کہنا تھا،
کل جو اس پہ تشدد کیا گیا، تشدد کے بعد جو قتل کیا گیا، اس کو سول اسپتال کوئٹہ لایا گیا۔ ہمارے پاس پروف موجود ہے، ویڈیو کے ذریعے بھی، پکچرز کے ذریعے بھی، کہ اس کو کرنٹ کے جھٹکے بھی دیے گئے تھے اور اس پہ تشدد بھی کیا گیا۔
مظاہرہ شرکا نے بتایا کہ قانون کے مطابق کسی ملزم کو گرفتاری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، لیکن شمس اللہ سمیت دونوں افراد کو کسی مجسٹریٹ کے سامنے بھی پیش نہیں کیا گیا۔
اور وہ تشدد اس طرح کیا گیا کہ اس کو عدالت کے سامنے پیش بھی نہیں کیا گیا اور عدالت سے ریمانڈ بھی نہیں لگی اور اس پہ تشدد کر کے اس کو مارا گیا۔
مظاہرہ شرکا نے اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ جب اس سلسلے میں میں نے قلعہ سیف اللہ کے ڈپٹی کمشنر سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بارے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دبئی میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق نے کہا ہے کہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچز آنے والے دنوں میں بین الاقوامی کرکٹ کا مستقبل ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے ہمارے کرکٹ رپورٹر عبدالرشید شکور سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
پاکستان کی ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے 400واں ٹیسٹ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ اور پنک بال، یہ انٹرنیشنل کرکٹ اور اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ کا فیوچر ہیں؟
میرے خیال میں اچھا ایک تجربہ کرنے جا رہی ہے آئی سی سی، اور اگر آپ دیکھیں فیوچر میں انٹرسٹ آف دا گیم، جتنے تماشائی زیادہ آئیں گے لوگوں کو زیادہ اپرچونیٹی ملے گی میچز دیکھنے کے لیے۔ لانگر ورژن لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں، وہ دن کے ٹائم مشکل ہوتا ہے، سب نے کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو آئی تھنک اٹس گڈ فار دا گیم کہ رات کو یہ میچز ہوں، زیادہ کراؤڈ آئے، زیادہ لوگ انٹرسٹ لیں۔ اور ایک انوویٹو چیز ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں پلیئرس کا بھی انٹرسٹ اس میں زیادہ ہوگا، اور تھوڑی سی گیم میں آپ کو سچویشنس میں ایک نئی چیز نظر آئے گی، تو انٹرسٹ تھوڑا اور ڈیولپ ہوگا، تو آئی تھنک اٹس گڈ فار دا فیوچر آف دا گیم۔
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے کرکٹ رپورٹر عبدالرشید شکور سے۔ اور عبدالرشید شکور اس وقت دبئی سے براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے شکور کہ اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے میچ کی؟
پاکستان کی ٹیم اس وقت بہت ہی پراعتماد انداز سے کھیل رہی ہے۔ پہلے دن کا کھیل اس وقت جاری ہے اور پاکستان کے اوپنرز اس وقت بہت اعتماد سے کھیل رہے ہیں۔ 168 رنز پاکستان نے بنائے ہیں اور اس کا کوئی بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا ہے۔ سمیع اسلم اور اظہر علی کھیل رہے ہیں۔ سمیع اسلم نے 74 اور اظہر علی نے 86 رنز اسکور کیے ہیں۔ 168 رنز بنے ہیں اور یہ دبئی میں کھیلے جانے والے ٹیسٹ میچوں میں اوپننگ پارٹنرشپ کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے 153 رنز کا ریکارڈ تھا۔ تو خاصا پراعتماد آغاز ان دونوں نے پاکستان کو فراہم کیا ہے۔ اب تک بہت اعتماد سے کھیل رہے ہیں دونوں۔
عبدالرشید شکور، یہ پاکستان کا پہلا ڈے نائٹ میچ ہے، اور اس کے علاوہ اس میچ کی یہ بھی اہمیت ہے کہ یہ 400واں ٹیسٹ میچ ہے اور پاکستان نے یہ سنگ میل عبور کر لیا ہے، اس پر کچھ بتائیے۔
جی ہاں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ ہوا تھا آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایڈیلیڈ میں، اور اس کے بعد پھر یہ دوسرا موقع ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں اس طرح ڈے نائٹ میچ ہو رہا ہے اور گلابی گیند کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر پاکستان کا یہ سنگ میل کہ پاکستان نے 400 ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ اپنے مکمل کیے ہیں، ایک بڑی رچ ہسٹری ہے پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ میں، پاکستان کی جو فتوحات ہیں، اور پاکستان کو ٹیسٹ ممالک میں ایک اہم ٹیم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ دو ایسے سنگ میل ہیں جو اس ٹیسٹ میچ میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ گلابی گیند کے ساتھ ڈے نائٹ میچ اور پھر پاکستان کے ٹیسٹ میچوں کی چوتھی سینچری بھی مکمل۔
اچھا عبدالرشید شکور، پھرتی سے بتائیے ذرا کہ تماشائی ہیں اسٹیڈیم میں؟
جی نہیں یہاں پہ اصل میں چونکہ ایک تو ورکنگ ڈے ہے اور پھر یہ شام کو بھی یہاں ٹیسٹ کرکٹ کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے اس ریجن میں, اور ون ڈے کرکٹ جو ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی ہوتی ہے اس میں شائقین جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن اب چونکہ یہ ابتدا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل چونکہ یہاں چھٹی ہے تو لوگ شام کے وقت جو ہے آئیں اور اس میچ.
عبدالرشید شکور, وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ اس تفصیل کا. سیربین اختتام کو پہنچا ہے. ایڈیٹر تھی مہاپارا صفدر, پروڈیوسر نازیہ میمن. سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
لندن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین سمیت 6 افراد کے خلاف تحقیقات ختم کر دی گئیں. پاکستانی عدالت عظمیٰ کے ایک جج جسٹس اقبال حمید الرحمان نے توہین مذہب کے الزام میں سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جنسی ہراساں کرنے کے الزامات منظر عام پر آنے کے بعد کئی دیگر خواتین سامنے آئی ہیں جنہوں نے ٹرمپ پر دست درازی کا الزام لگایا ہے. نائجیرین حکام کے مطابق چیبوک کے ایک اسکول سے 2 سال پہلے اغوا ہونے والی 21 بچیاں بازیاب کرا دی گئی ہیں. تھائی لینڈ کے بادشاہ پومی پون 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ دنیا میں طویل ترین عرصے تک بادشاہ رہنے والے فرما روا تھے. اور سویڈش اکیڈمی نے اس برس ادب کا نوبل انعام مشہور گلوکار اور نغمہ نگار باب ڈیلن کو دینے کا اعلان کر دیا ہے.